الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم. رمضان شریف کی آمد آمد ہے اور در حقیقت یہ مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنایا ہے اور نیکیوں کے کرنے کا سیزن ہے. جس طریقے سے تاجر لوگ سیزن میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چلتے ہیں، اتنا مال خریدنا ہے، اتنے میں بیچنا ہے، ایسے کرنا ہے، یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دین پر چلنے کو، دین پر عمل کرنے کو تجارت کا نام دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. وہ تجارت لن تبور، کہیں پہ یوں کہا گیا، یہ ایسی تجارت ہے دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا، اس میں نقصان نہیں ہے. ہاں، دنیا کی تجارت میں تو نقصان ہو جاتا ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. مومن اگر نقصان کو اللہ کے لیے برداشت کرے تو اس کا نقصان بھی فائدہ ہے. نہ اس کی زندگی میں دنیا ہے، کیونکہ اس کا بیت الخلا جانا بھی دین ہے، اگر وہ سنت کے مطابق جاتا ہے تو یہ بھی دین ہے. تو مومن کی زندگی میں دنیا ہے ہی نہیں. دوسری چیز، مومن کی زندگی میں نقصان ہے ہی نہیں. اگر ظاہری نقصان ہو بھی رہا ہے تو وہ اس کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، اس کا نقصان فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا وہ تجارت لن تبور، تجارت تنجیکم من عذاب، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت جو دردناک عذاب سے نجات دے، وہ تجارت جس میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. اس لیے اشارہ اس میں یہ ملا کہ ہم کو بھی تاجروں کی طرح اپنے منصوبہ بندی کرنی چاہیے رمضان گزارنے کی، تاکہ ہمارے اوقات قیمتی بن جائیں. یہ جو حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، اس میں اس سلسلے میں بہت سی ہدایات ملتی ہیں. حضرت لقمان جمہور کے قول کے مطابق وہ نبی نہیں تھے، اور ایک روایت میں آتا بھی ہے، درر منصور کی روایت ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت عطا فرمانی چاہی، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجھے اختیار دیا جائے تو مجھے معذرت ہے، یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ ذمہ داری اور نبوت حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی. اس روایت سے صاف پتہ چلا کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں تھے. ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے تھے جن کو حکمت، دانائی، نیکی عطا کی گئی ہو، تقویٰ عطا کیا گیا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ، تحقیق ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت اتباع شریعت، اتباع سنت، تقویٰ اس کو کہا جاتا ہے، یا اتباع سنت، اتباع شریعت اور تقویٰ کی باتیں جس زبان سے جاری ہوں اس کو کہا جاتا ہے یہ حکیم ہے، اللہ نے اس کو حکمت دی ہے. تو حکمت اس لیے دی کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے رمضان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس رمضان میں لیلۃ القدر ہے. یہ لیلۃ القدر پچھلی امتوں کو نہیں ملی، یہ خاص ہماری خصوصیت ہے، اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آگے فرمایا وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر گزاری کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالی غنی ہے یعنی بے پرواہ ہے، اور حمید ہے، لائق تعریف ہے. کوئی ان کی تعریف اور ان کا شکر نہ بھی کرے تب بھی وہ لائق تعریف ہے، تب بھی وہ لائق تعریف ہے. تو یہ فرمایا، تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، بالآخر ہمیں ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی فائدے کے محتاج نہیں. غنی کا مطلب یہی ہے، اللہ الصمد کا مطلب یہی ہے. اللہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، تو شکر گزاری کا فائدہ ہمیں ہوگا. اور اگر کفران نعمت کیا اللہ کی اس نعمت کی جو اب ہمیں ملنے والی ہے، اس کی ناشکری کی، اپنے لمحات کو ضائع کیا، اوقات کو ضائع کیا، تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہیں اور لائق تعریف ہیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. جو نقصان کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، جو لاپرواہی کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے. آگے فرمایا اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہ شرک امت کے اندر اس قدر، یہ تو آپ کراچی میں یا ادھر ماحول میں رہتے ہیں، آپ ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا. ہم لوگوں کو ذرا ہم شہر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کے جھنڈے، طرح طرح کے پتہ نہیں کیا کیا، خدا جانے کیسے کیسی کیسے کیسے اعمال ہو رہے ہیں. قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں، کوئی قبر کے آگے رکوع کی صورت میں چکا ہوا ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں. یہ شرک کی وہ مختلف صورتیں، نظر مانی جا رہی ہے، بزرگوں سے وہ چیز مانگی جا رہی ہے جو اللہ کے اختیار میں ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس عقیدے کو رکھتے ہوئے کسی نے رمضان کا مہینہ گزارا، لیلۃ القدر گزاری، تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ تعالیٰ اللہ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بزرگ بھی ہیں، فلاں اہل قبر بھی اختیار رکھتے ہیں، ان کو بھی یہ اختیار حاصل ہے، یا یوں کہا، سیدھا سیدھا یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اختیار ان بزرگوں کو تقسیم کر دیا ہے، تم چلاؤ. جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے، ایک بہت بڑے جو اس راستے پر چلنے والے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ان بزرگوں کو تقسیم کر دیے ہیں. لہذا ایک شاعر کہتا ہے، خدا کے ہاں بجز وحدت کے کیا ہے، العیاذ باللہ. خدا کے ہاں بجز وحدت کے کیا ہے؟ لے لو جو لینا ہے محمد سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو لینا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لو. اللہ تعالیٰ کے پاس علاوہ اس کے اور کیا چیز ہے کہ وہ ایک ہے؟ سوائے ایک ہونے کے ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. العیاذ باللہ. گویا انہوں نے صرف ایک ہونا, وحدت کو اپنے پاس رکھا ہے, باقی ساری چیزیں مخلوق میں تقسیم کر دیں. یہ عقیدہ اگر پروان نہ چڑھ رہا ہوتا تو یہ شاعر شعر کیسے کہتا؟ تو اس عقیدے کے ساتھ معذرت, اگر کسی نے رمضان گزارا, لیلۃ القدر گزاری, کوئی فائدہ نہیں. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ظلم عظیم ہے شرک, ظلم عظیم ہے, جس میں جس کی ایک صورت میں ایک تو وہ ہے جو پتھر کے بتوں کو پوجتے ہیں, اور ایک ہمارے اندر جو شرک آیا ہے وہ بتوں کی پرستش کا تو نہیں ہے لیکن بزرگوں کی پرستش کا ہے, اور وہ بھی حد سے زیادہ, حد سے بڑھ کر. جس حد تک ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے, جیسے شیخ اور مرید کی محبت ہوتی ہے, لیکن اگر حدود سے تجاوز کر جائے تو یہ محبت بھی غلط ہے. لہذا اس کا بھی اہتمام ہو کہ اخلاص کے ساتھ رمضان کی عبادت ہو. نمبر ایک تو شکر ادا کرنا ہے, اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ موقع ایک اور دے دیا ہمیں زندگی میں کہ ہم کچھ نیکیاں اپنی بڑھا لیں, کچھ مغفرت کا سامان کر لیں. دوسری چیز اخلاص کے اہتمام کے ساتھ عبادت کرنی ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر الریاء شرک. تھوڑا سا, تھوڑی سی ریا کسی کو دکھلاوے کے لیے عمل کر لینا, تھوڑا سا بھی ہو, یہ بھی شرک ہے. آگے ووصفین الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. ان الفاظ میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی گئی. رمضان شریف میں اس کا بھی اہتمام ہو. جن کے والدین زندہ ہیں, حیات ہیں, ان کی خدمت کا اہتمام ہو. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي. ہاں, اس کی بھی حدود ہے. اگر وہ کسی ایسی بات کا تمہیں حکم کریں جو شریعت میں ناجائز ہو, جیسے اس آیت میں شرک کا ذکر کیا گیا کہ تم اگر وہ تمہیں اس بات کا حکم کریں والدین کہ میرے ساتھ شریک کرو کسی کو, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس کی تمہارے پاس دلیل بھی نہ ہو, فَلَا تُطِعْهُمَا, بس ان کی اطاعت مت کرو. اور مراد یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا حکم دیں جو شریعت میں ناجائز ہو تو ان کی اطاعت نہیں ہے والدین. لیکن ساتھ میں آگے جو الفاظ فرمائے وہ یہ ہیں, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. غلط کاموں میں, غلط احکام میں ان کی اطاعت مت کرو, مگر حسن سلوک ویسا ہی رکھو. اپنے اخلاق کو تبدیل مت کرنا, اخلاق ویسے ہی رکھو, اخلاق اچھے رکھو. جس کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے, شریعت پر عمل میں سختی, مخلوق سے رویے میں نرمی. یہ اصول ہے, شریعت پر عمل میں سختی, مخلوق سے رویے میں نرمی. کام تو اس وقت بگڑتا ہے جب شریعت پر بھی سختی سے عمل ہے, مخلوق کے ساتھ بھی سختی, ان کے ساتھ بھی سختی سے پیش آنا, اس سے کام بگڑتا ہے. شریعت پر عمل میں سختی ہو, مخلوق سے رویے میں نرمی ہو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. تو والدین کی کے ساتھ اچھا سلوک, اور اس میں تبعاً رشتہ دار بھی آ گئے, صلہ رحمی بھی آ گئی, اس کو بھی دیکھا جائے. زکوٰۃ اکثر لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں, ادا تو کر دیتے ہیں لیکن طریقہ نہیں سیکھتے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو. اگرچہ میرا مدرسے سے تعلق ہے لیکن میں جو صحیح بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ جذبات میں آیا اٹھایا مدرسے میں دے دیا. پہلے یہ دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی ہے جو مستحق ہو, اس کو دیا جائے, اس کا حق زیادہ بنتا ہے, اس میں ثواب بھی زیادہ ملے گا آپ کو. دوسرا مرحلہ پڑوسی کا ہے, پڑوسی کو دیکھیں, اور پڑوسی بھی ہو جو رشتہ دار پڑوسی ہو, پڑوس میں کوئی ایسا ہے اس کو دیں, رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے اس کو دیں جو مستحق ہو. اس کے بعد ہے کوئی, اگر کوئی پڑوس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے, رشتہ داروں میں بھی کوئی مستحق نہیں ہے, تو بس ٹھیک ہے, پھر یہ مدارس ہیں, دیگر مساکین ہیں. مدارس میں دینے میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے پہلو نکلتے ہیں, بہت سارے ثواب کے پہلو نکلتے ہیں. مستحق کی اعانت بھی ہے, دین کی اعانت بھی ہے, اور پھر وہ جس مستحق پر پیسہ خرچ ہوا وہ اپنے جگہ پہ جا کے کام کرے گا, اس کے اندر اس زکوٰۃ دینے والے کو بھی ثواب ملے گا. تو بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. آگے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی, کرنے کا کام یہ بھی ہے. حضرت لقمان فرماتے ہیں اس شخص کے راستے کی اتباع کرو جو اللہ تعالی کی طرف انابت رکھتا ہو, جھکاؤ رکھتا ہو, اللہ تعالی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو, نفس اور شیطان کی طرف نہ رکھتا ہو, اپنی خواہشات کی طرف نہ رکھتا ہو. رمضان میں اس کا بھی اہتمام ہو. اہل اللہ کی مجالس, واتبع سبیل من اناب الی, اس شخص کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رمضان شریف کے اندر اہل اللہ کی صحبت میں جانا یہ ایسا ہے جیسے کوئٹہ جانے والی ٹرین کو دو انجن لگا دیے جائیں, ایک آگے اور ایک پیچھے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ چڑھائی پر چڑھ جائیں. تو ایک رمضان کا انجن اور ایک اہل اللہ کی صحبت کا انجن, اس سے بس ٹرین منزل پہ پہنچ جائے گی. اس لیے واتبع سبیل من اناب الی, اس کا بھی اہتمام ہو. یہ رمضان میں کرنے کے کام ہے. آگے فرمایا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے, اگر کوئی رائی کے برابر بھی دانا ہو, تم نے اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے جو اچھا عمل ہے رائی کے برابر بھی, تو اگر وہ عمل کسی چٹان میں چھپ کر کیا ہو تم نے, یا آسمانوں یا زمینوں کے اندر وہ عمل ہو, یعنی بہت چھپ کر عمل کیا ہو, چاہے برا عمل ہو چاہے اچھا عمل ہو, اور چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو, یأتی بہ اللہ, اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو لے آئیں گے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, جس نے ذرہ برابر اچھا عمل کیا وہ اس کا فائدہ دیکھے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, جس نے ذرہ برابر برا عمل کیا اس کا فائدہ دیکھے گا. تو رمضان میں ہم کسی نیکی کو نہ چھوڑیں, چاہے بڑی نیکی ہو چاہے چھوٹی, چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑیں, اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں. ایسے اوقات میں جو مبارک اوقات ہوتے ہیں، برکت کے اوقات ہوتے ہیں، برکت کے ایام ہوتے ہیں، ان میں گناہوں کا وبال بڑھ جاتا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں رمضان شریف میں یہ گناہ کر رہے ہو، رمضان میں یہ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ میری رحمت تو ایسی برس رہی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے، الٹا میری نافرمانی میں لگا ہوا ہے. تو یہ بڑے نازک اوقات بھی ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا ذرہ برابر نیک عمل کرو گے اس کا بھی فائدہ ہوگا، جو ذرہ برابر برا عمل کرو گے اس کا بھی فائدہ ہوگا. اسی لیے تو فرمایا کہ کوئی ایک کھجور دے دے رمضان شریف میں، کوئی ایک کھجور کسی روزے دار کو دے دے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، کوئی ایک گھونٹ لسی کا پلا دے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، کوئی اپنے نوکر ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اس سے عام دنوں میں جتنا کام لیتا ہے رمضان میں اس سے کم لے، اس پر بھی اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، ان پر بھی مغفرت ہو جائے گی. تو چھوٹا عمل ہو، برا ہو یا اچھا ہو، اس کا فائدہ پہنچے گا رمضان شریف میں. بڑا عمل ہو رہا جیسے نماز ہے، جو ایک فرض ادا کرے 70 فرض کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اس کا الگ اجر ہے. بڑے عمل کا اجر بڑا، بہت بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ان اللہ لطیف خبیر، تھوڑی سی کوئی چھپ کر بھی عمل کیا ہو، برا عمل کیا ہو، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن لے آئیں گے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ ان باتوں سے بچنا، ان گناہوں سے جن کو لوگ چھوٹا سمجھ کے کر گزرتے ہیں. فإن لها من الله طالبا، اللہ کے ہاں اس کا ان کا بھی مواخذہ ہوگا. لہذا تنہائی میں زیادہ بچنا چاہیے گناہوں سے، تنہائی کے اندر زیادہ بچنے کی ضرورت ہے گناہوں سے. لوگوں کے اندر تو ویسے ہی گناہ نہیں کرتا آدمی کے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. تنہائی میں بچنے کی ضرورت ہے. اور آگے فرمایا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر. تو نمازوں کا بھی اہتمام ہو، تکبیر اولی کے ساتھ فرائض کا اہتمام ہو، نفل نمازوں کا اہتمام ہو. اور جس کی وہ قضاء عمری باقی ہے، قضاء نمازیں باقی ہوں، تو وہ نوافل کی جگہ قضاء نمازیں ادا کرے. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے روکو، اس کا بھی اہتمام ہو. یہاں سے جو باتیں سن لی جائیں گھر والوں کو جا کے سنائی جائیں، ورنہ قیامت کے دن معاوضہ ہوگا، گھر والے کہیں گے ہمیں کیا، ہمیں تو کچھ نہیں بتایا. لہذا گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو برے کاموں سے روکا جائے، اچھی باتوں کی تلقین کی جائے. ان ذلک میں واصبر علی ما اصابک، اور ہاں نیک کاموں کا حکم کرنے میں اور بری باتوں سے روکنے میں اگر مصیبت آ جائے، یا اور کسی موقع پر کوئی اور مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کسی بھی صورت میں، بیماری کی صورت میں یا کسی امتحان کی صورت میں، اس کو اللہ کے لیے برداشت کرو، تحمل کرو اس کا. ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور لوگوں سے اپنے روح کو مت پھیرو اکڑ تکبر کی وجہ سے یا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، لوگوں سے اپنا رخ مت پھیرو. بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ جن لوگوں سے تر کے تعلق کر لیا ہے ان سے معافی مانگ لیں گے، بھائی وہی معاف کر دینا، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. صاف الفاظ ہیں حدیث شریف میں آتا ہے، روک دو، روک دو ان کی مغفرت کو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح و صفائی نہ کر لیں، دونوں آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، روک دو ان کی مغفرت کو یہاں، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ صلح و صفائی نہ کر لیں. تو اس موقع پر بجائے رخ پھیرنے کے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، مل کر، پیغام بھیج کر، موبائل پہ فون کر کے، کال کر کے آپ معافی مانگ لیں کسی بھی صورت میں، تاکہ مغفرت لٹکی نہ رہ جائے زمین آسمان کے درمیان، معلق رہ جائے. اس سے بچنا چاہیے، محنت بھی ہو پھر بھی مغفرت نہ ہو. اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، اکڑ کے نہ چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اکڑ کے چلنے والے کو، تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اپنا محبوب نہیں بناتے. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، میانہ روی کی چال چلو. حضرت علی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تھے، کانما ینحط من صدب، گویا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آپ اونچائی سے ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں. اونچائی سے ڈھلان کی طرف اترنے میں تین باتیں پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک، ایڑی کے مقابلے میں پیروں کی انگلیوں پر زیادہ بوجھ آتا ہے. نمبر دو، آدمی کا اوپر کا حصہ تھوڑا سا جھکا ہوا ہوتا ہے. نمبر تین، ہلکی سی چال میں تیزی آ جاتی ہے، بس زیادہ تیزی نہیں، ہلکی سی. یہ تین باتیں، ان کے ساتھ چلنا سنت ہے، بس یہی چیز سنت ہے. چلنے میں بھی سنت ہے بھائی، چلنے کی سنت. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز کو بلند کر کے بات نہ کرو. بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے، وہ بہت بری لگتی ہے لوگوں کو جب گدھا بھونک رہا ہو. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، جب گدھے کی آواز سنے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس وقت کا وظیفہ یہ ہے. اور جب مرغے کی اذان سنے، مرغے کی اذان، اس وقت یہ وہ پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں. گدھے کی آواز سنو تو یوں کہو کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ مسنون ہے. بس گویا ہمیں کسی سے رمضان میں بد اخلاقی بھی نہیں کرنی، گالی گلوچ. فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، حضور نے فرمایا اگر تم میں کوئی گالی دے، کوئی بد اخلاقی سے پیش بھی آئے، تم تو کسی کے ساتھ پیش نہ ہو، تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو بھی تم کہو کہ بھائی میرا، میں روزے سے ہوں، بھائی میں روزے سے ہوں. یہ اخلاق کی تعلیم ہے جو اس آیات میں، وَلَا تُصَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا. تو وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بس یہ اعمال ہیں رمضان شریف کے جو ہمیں کرنے ہیں. انشاءاللہ رمضان اچھا گزرے گا، اور اللہ سے مانگا جائے اللہ ہماری مدد فرمائیے رمضان کو صحیح گزارنے پر، انشاءاللہ مدد ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.